بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ زینب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور ہنستے مسکراتے چہروں کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں، اور خداوند متعال کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم گھرانہ پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو شکر گزاری جیسے خوبصورت موضوع پر چل رہی تھی، اور آج بھی اس پروگرام میں آپ لوگوں کی تجویزات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام میں اسی خوبصورت موضوع پر ہماری گفتگو دوبارہ سے چلے گی. لیکن گفتگو کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. محترم ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو شکر گزاری جیسے خوبصورت موضوع پر چل رہی تھی. شکر گزاری ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خداوند متعال کے نزدیک کرتی ہے، اور اس خداوند متعال کا حقیقی بندہ بناتی ہے. جب انسان خداوند متعال کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو وہ خداوند متعال کا شکر گزار بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسانوں میں سے اس پر کوئی احسان کرتا ہے، اس کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، تو وہ اپنے خداوند متعال کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے. تو ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہماری اسی موضوع پر جو گفتگو چل رہی تھی، اور ہماری مذہبی اسکالر محترمہ معصومہ صاحبہ اس موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں، آج پھر ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے، اور آپ لوگوں کی تجویزات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے ٹائم لیا ہے، اور ان سے آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو باقاعدہ جاری رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں تو سوال ان سے پوچھوں گی ہی صحیح، لیکن آپ کو بھی اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ لائن پر آ کر ان سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ یہ بہت بیزی شخصیت ہیں اور بہت کم ہی ہمیں ٹائم دیتی ہیں، چونکہ ان کی ٹائم جو ہے ہمیشہ ان کا ٹائم جو ہے وہ اپنے برناموں میں جو ہے وہ پر رہتا ہے. اس لیے آپ کو اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن ہو، تو اس فرصت سے استفادہ کیجئے اور آن لائن پر آ کر ان سے سوال کیجئے. جی معصومہ صاحبہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور امید رکھتی ہوں کہ ہماری طاعت اور عبادات انشاءاللہ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق ہوں انشاءاللہ.
جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
شکر اللہ تعالیٰ، الحمدللہ.
میں تمام ناظرین کی جانب سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ناظرین کے لیے رکھا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تو محترمہ معصومہ صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی، گزارش کروں گی کہ اگر ہو سکے تو پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہماری چل رہی تھی شکر گزاری کے موضوع پر، اس کا خلاصتاً اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، چونکہ جو لوگ پچھلے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، وہ پروگرام نہیں دیکھ پائے اور آج ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکیں. آپ پلیز ایک یا دو منٹ میں پچھلے پروگرام کا خلاصہ بتا دیجیے.
جی، سب سے پہلے نعمت کے بارے میں تذکرہ تھا.
جی،
کہ نعمت جو ہے ایک ظاہری نعمت ہے اور ایک باطنی نعمت ہے، اور مختلف احادیث تھیں، مختلف مفسرین نے جو ہے اپنی آرا کا اظہار کیا تھا، اس میں سے چند آرا کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ نعمت ظاہری سے مراد دین اسلام، خلقت کائنات اور ارزاق کا مختلف ہونا ہے، اور نعمت باطنی سے مراد ہر انسان کے ان افعال کا چھپے رہنا کہ اگر یہ افعال لوگوں کے سامنے آ جائیں تو انسان جو ہے سب کے سامنے رسوا ہو جائے. اور اگر دیکھا جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اپنی برائیوں کو دوسروں سے کامیاب ہو جاتا ہے چھپانے میں، کہ اگر یہ برائیاں سامنے آ جاتی ہیں تو شاید لوگ اس کو دوستی کے لیے بھی پسند نہ کریں، حتیٰ کہ اس سے گفتگو کرنا نہ چاہیں. اسی طرح سے خود شکر گزاری کے حوالے سے کہ خالی زبانی کلامی شکر جو ہے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے عمل اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس شکر کو جو ہے ثابت کرے. جس کا نام شکر عملی تھا، اور آخر میں یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے آئیڈیل والدین اپنے گھر میں ہوں، میاں بیوی کے روابط اگر ایک دوسرے کی زحمتوں پر اور محنتوں کے حوالے سے جو تکالیف زندگی میں اٹھاتے ہیں عادت ہو کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، تو یہ چیز بھی بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور وہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے معبود کے علاوہ دوسرے ایسے ذرائع اور وسیلے کہ جنہوں نے ہمارے پروان چڑھنے میں ہماری مدد کی ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں. اور اگر یہ عادات نہ پائی جائیں، گھر میں مستقل لڑائی جھگڑا ہے یا پھر جو ہے عادت نہیں ہے ایک دوسرے کا جو ہے ہم احسان مانیں، تو یہی چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے. کل کو جوان ہو کر یہی بچہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، یا ساری عمر گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے لیکن جو ہیں یہ نمازیں میرے کام نہ آئیں. تو جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو خود گھر کا ماحول ہے جو ان نظریات پر اثر انداز ہوتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ ماسما صاحبہ. یہاں پر آج اس پروگرام میں جو میں آپ سے پہلے سوال پوچھنا چاہوں گی اس پروگرام کے حوالے سے، وہ یہ کہ خدا نے متعالی ہمیں بہت زیادہ نعمت عطا کی ہیں، تو ہم ان کا استعمال کس طریقے سے کریں کہ خدا وند متعال جو ہے ہم سے راضی ہو.
جی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. یہ خطاب کس سے ہے؟ قوم بنی اسرائیل سے، کہ اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے قوم بنی اسرائیل کو مستقل نعمتوں سے نوازا اور ایسے ایسے مواہب سے نوازا کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ لاڈلی قوم تھی جس کے لیے آسمان سے رزق کا نزول ہوتا تھا، اور خداوند عالم نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اور ستمگر سے ان کو چھٹکارا دلایا، اور بہت سی ایسی نعمتیں جو ان کے لیے خداوند عالم نے نازل فرمائیں. لیکن یہ قوم اپنی ناشکری کی وجہ سے اور اس کی نعمتوں کا پاس نہ کرتے ہوئے، جب ہم سورہ حمد کی تفسیر پڑھتے ہیں تو جہاں پر ہم پہنچتے ہیں مغضوب علیہم پر، تو یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ مغضوب علیہم بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا پاس نہ کیا، لہٰذا خدا کے غضب کے حقدار ٹھہرے اور پھر ظالین کی صف میں شامل ہو گئے. تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب خدا ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، جب ان نعمتوں پر تسلط پاتے ہیں تو اللہ کے شکر گزار رہیں اور اس بات کو درک کریں کہ یہ نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی ہیں. ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ ایک طاقت ہے اور ایک قدرت ہے جو خالق ہستی کی قدرت ہے، اور وہ ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر رہی ہے. یہاں پر میں معاشرے کی مثال دوں گی. معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خدا نے ہمیں اگر نعمتوں سے نوازا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ مال و دولت میں نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا، یا پھر جو ہے یہ دانائی میرے ذہن میں پائی جاتی تھی، میرا عقل و فہم اتنا زیادہ ہے کہ میں نے ان مختلف صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین زندگی بنائی ہے، لہٰذا میں خمس و زکوٰۃ کیوں دوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میں اپنا مال دوسروں کے ہاتھ میں کیوں رکھوں؟ تو جب انسان ان کمالات کو ذاتی صفت سمجھے گا اور یہ درک نہیں کرے گا کہ یہ نعمت بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ہمیشہ وہ ایسے تصورات رکھے گا جو کہ غلط تصورات ہیں. ہم قارون کی مثال دیکھتے ہیں قرآن مجید میں،
وہ خدا کی ناشکری انجام دے
جی رہا. کہ خدا نے اس کو عقل و درایت دی، اس نے مال و دولت کمایا، لیکن ان تمام چیزوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹا. اسی لیے خداوند عالم نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں گاڑ دیا. لہٰذا اگر ایسے لوگ صرف یہ احساس کریں کہ یہ عقل فہم دانائی توانائی مال دولت ہر چیز خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، لہٰذا اس کے شکرانے میں ان نعمتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں خداوند عالم چاہتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب ماسما صاحب آپ نے اشارہ کیا. یہاں پر میں ایک اور آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہمارے لیے کوئی شخص جب کسی کے لیے کوئی کام انجام دیتے ہیں، بالفرض میں نے آپ کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے یا کسی اور کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے، تو میرے دل میں خواہ نہ خواہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے انتظار ہوتا ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے،
सही
खा न खा इंसान चाहे जितना भी जो भी हो, लेकिन तवक्को होती है कि वो मद्दे मुकाबल जो शख्स है वो उसका शुक्रिया अदा करे, उसका मतलब उसको थैंक यू बोले। लेकिन अब खुदावंद मुताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमात अता की हैं, तो यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, तो क्या खुदावंद मुताला भी हमारे शुक्र का मोहताज है नौज़बिल्ला? यानी इस पर अगर, चूंकि माशरे में अक्सर लोग शायद यही समझते हैं कि खुदावंद मुताला अगर हम शुक्र अदा नहीं करते तो, यानी हमें शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि खुदा जो है उसका मोहताज है ये वो, तो इसके बारे में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे
और
नाज़रीन
बाज़
को
लोग जो नमाज़ ना पढ़नी हो वो भी
जी
यही दलील
यही
लाते
दलील
हैं
लाते
कि
हैं
क्या खुदा हमारे शुक्र का मोहताज है,
या हमारी
लिहाजा
नमाज का
मोहताज तो
मोहताज है।
नहीं है,
जी
तो हम अगर ना भी पढ़ें तो कोई बात
जी
नहीं। इसके बारे में देखें, कुरान मजीद से ही रुजू करें। खुदावंद आलम खुद फरमा रहा है अपने हबीब से, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद, परवरदिगार आलम हर चीज़ से बेनियाज़ है। वो कतअन हमारी शुक्रगुजारी का मोहताज नहीं है, ना ही उसको ज़रूरत है। मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगी जैसे सूरज की रोशनी, एक अदना सी मिसाल है लेकिन इंसान तसव्वुर कर सकते हैं। सूरज की रोशनी, क्या सूरज हमारा मोहताज है या हम उसकी
हम
रोशनी
सूर
के मोहताज
जी
हैं?
जी
अब सूरज अगर हमारा मोहताज नहीं और हम उसके मोहताज हैं, तो किस आलम में कि हम क्या करते हैं, अपने घरों को उसकी रोशनी के रुख की तरफ बनाते हैं ताकि उसकी रोशनी से हमारे घर रोशन और मुनव्वर हो जाएं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं इसकी अपनी हरारत में, कि मिसाल दूंगी जैसे अगर कपड़ों को धोया जाता है तो सूरज की हरारत में डाला जाए, क्या वजह है? बाज़ ऐसे जरासीम रह जाते हैं इन
जी
लिबासों में कि सूरज की रोशनी के ज़रिए ये जरासीम रफ़ होते हैं और निकल जाते हैं। बस सूरज हमारा मोहताज नहीं, लेकिन अगर हम उसकी रोशनी से इस्तेफादा करते हैं तो ये हमारे घर हैं जो मुनव्वर हो रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी है जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदों में दोचार हो रही
जी
है। इसी तरह से परवरदिगार आलम को हमारे शुक्र की ज़रूरत नहीं, हम अगर उसका शुक्र अदा करते हैं तो ये हमारा वजूद है जो फ़ायदा उठा रहा है इस शुक्रगुजारी से। वो कैसे? हमारे वजूद के अंदर ईमान दाखिल हो जाएगा, हमारा ईमान उस शुक्रगुजारी के ज़रिए रोशन और मुनव्वर हो जाएगा, हम उसकी मारिफतों को हासिल करेंगे, हम उसके क़ुर्ब जवार में आ जाएंगे, बिल्कुल जनाब आसिया की तरह कि देखें किस अंदाज़ में जब ईमान कि उस नूर से इनका जो सीना है जब मुनव्वर हो जाता है, तो अब शुक्रगुजारी का आलम देखिए कि जब शहादत का वक्त जो है नज़दीक आ चुका और फिरौन हुक्म देता है कसाब को कि अभी इनकी खाल उतारी जाए, अज़ियत नाकचरीन जो है मरहला है इंसान की ज़िंदगी
जी
में कि ज़िंदा ज़िंदा जिस्म से जो है खाल को अलग
जी
किया जा रहा है, जनाब आसिया आहो नाला नहीं करती, जनाब आसिया जो है शिकवे पर ज़बान नहीं खोल रही बल्कि शुक्रगुजार बंदी हैं अपने परवरदगार आलम की। लिहाजा फरमाती हैं, खुदाया तू अपने जवार में अपने करीब मुझे बेहतरीन घर अता फरमा। रसूल खुदा की हदीस है कि जैसा घर जनाब आसिया का खुदावंद आलम के क़ुर्ब जवार के नज़दीक है शायद ही किसी का हो। तो इंसान अगर शुक्रगुजारी करता है तो सरासर फ़ायदा उसके
उसको
वजूद
जी
को पहुंचता है
जी
और वो है जो अपने परवरदिगार के करीब हो रहा है, ना कि नऊज़ु बिल्लाह खुदा को जो है हमारे
जी
शुक्रगुजारी की ज़रूरत है।
जी अभी आप ये शुक्र अमली के बारे में बता रही थी, तो मैं चाहूँगी कुछ एग्जांपल उसके बारे में बता दें ताकि बेहतर तरीके से वाजह हो जाए कि शुक्र अमली से क्या मुराद है।
जी, शुक्र अमली की अगर मिसाल देनी हो तो बेहतरीन नमूना और मिसाल जो है वो नमाज है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में अपने हबीब से पुकार कर कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ए हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की, बस इस नेमत के शुक्राने में अपने रब की बारगाह में नमाज अदा करो और उसकी तस्बीह और तमजीद करो। कुल सूरे का तर्जुमा ये था। तो अब यहाँ पर एक सूरत यह है शुक्र अमली की कि इंसान खुदा की बारगाह में नमाज को अदा करे। दूसरी मिसाल क्या है? रोज़े की मिसाल है। अनबिया इलाही की ये सीरत थी और उनकी ये सुन्नत है कि वो जब भी खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते थे तो रोज़ा रखते थे क़ुर्बतन इलल्लाह की नीयत से। इसके अलावा क़नात, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि शाकिर तरीन बंदों में शामिल हो तो फिर ज़िंदगी में क़ानिअ हो जाओ। एक और मिसाल है यतीम नवाजी। खुदावंद आलम अपने हबीब से फरमाता है कि हमने तुम्हें यतीम पैदा किया और तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पनाह दी, फअम्मल यतीम फला तक़हर, बस तुम किसी यतीम को जो है अपने आप से दूर मत करना बल्कि इस यतीम को पनाह दो, اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. ایک اور مثال ہے دوسروں کی خدمت, وام مسائل و فلا تنہر, کہ سائل کو, محروم کو جو ہے اپنی بارگاہ سے دور مت کرو اور اس کو تحقیر مت کرو. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. خود اگر انسان کے پاس ایک نعمت ہے, پڑھا لکھا ہے, تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے, خدا فرماتا ہے کہ اگر تم پڑھے لکھے ہو تو وہ انسان جو ان پڑھا ہے اگر تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے کچھ لکھو, تو اس نعمت کے شکرانے میں کہ خدا نے تمہیں یہ لکھائی سکھائی ہے, تم اس کے لیے لکھو. میں اگر اس کا عربی عبارت اس کی پڑھ دوں, ولا یا بکاتب ان یکتبا کما علمہ اللہ, کہ کسی ان پڑھ انسان کو تم منع نہ کرو, اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے لکھو تو اس نعمت کے شکرانے میں لکھو کہ یہ بات بھی تجھے خداوند عالم نے سکھائی ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی مثالیں کہ اگر انسان مختصراً یوں تصور کر لے کہ جتنے بھی عمل الصالحات ہیں, جتنی نیکیاں ہیں, اور ہر وہ کام جو پروردگار عالم کے قرب کا باعث ہے, یہ تمام امور شکر گزاری میں شامل ہوتے ہیں اور شکر عملی کا ثمرہ ہے.
جی بہت بہت شکریہ معصوم صاحب. ابھی آپ نے نماز کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ شکر عملی کی ایک مثال جو ہے وہ نماز ہے. تو اکثر معاشرے میں جب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, خداوند متعال کو مانتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, آئمہ معصومین پر ایمان رکھتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. لیکن یہ کہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ نماز سے غافل ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں میں جو سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے ابھی تو جوان ہے, جب بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے. ان لوگوں کے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یا جو نیک کام ہے جس طرح نماز پڑھنا, حج ادا کرنا, حج کرنا, یہ سب کچھ بڑھاپے میں جا کر کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, ہمارے جوانوں کو, کہ اپنی جوانی سے استفادہ کریں؟ اور
سب سے پہلے یہ کہ انسان کی جو عمر ہے طفولیت سے لے کے بڑھاپے تک اور آخر میں جو انجام اس کا ہو جاتا ہے, ان تمام مراحل میں خداوند عالم کو جن ایام سے محبت ہے وہ انسان کی جوانی ہے. اور جوانی کی عبادت کا مقایسہ بڑھاپے کی عبادت سے نہیں لگایا جا سکتا. آپ یوں تصور کریں کہ ایک تندرست اور سالم انسان جیسے نماز کے ارکان کو ادا کر سکتا ہے, ایک بیمار انسان, آج کل تو بڑھاپے سے پہلے ہی کچھ بیماریاں ایسی عارض ہو رہی ہیں کہ میان سال عمر میں جب ادھیڑ عمر میں انسان پہنچتا ہے, کبھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کبھی جو رکوع نہیں ہو رہا, کبھی سجدہ نہیں ہو رہا. تو ان نمازوں کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں, سب سے خوبصورت نماز وہی ہے جو انسان تندرست اور سالم جسم کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور یہ سب بہانے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو ہے ہم صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے کر لیں اور وہی ہمارے لیے اور ہماری عاقبت کے لیے کافی ہے. یہ سب کیا آپ کہا جائیں کہ قال اساطیر الاولین, کہ یہ سب جو ہیں افسانے ہیں. اگر انسان حقیقت کی نظر سے دیکھے تو ہمارے آئمہ نے کیسے زندگی گزاری ہے. اگر یہ زبانی کلامی دعوے کافی ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کیوں مدینہ سے ہجرت کرتے ہیں؟ مدینہ میں رہتے, وہیں بیٹھ کر درس دیتے اور جو ہے دل میں یزید کو برا سمجھتے, ایسا ہو سکتا تھا. لیکن مولا کہتے ہیں کہ میں عمل کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا, لہٰذا امام جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیتے ہیں, مدینہ سے ہجرت کرتے ہیں. اور پھر حج کے ایام میں جیسے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے لباس احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور اس کے بعد پھر کربلا کا رخ کیا, بے آب و علف بیابان ہے, اس کے بعد ایک کے بعد عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں. اگر خدا ہم سے عمل نہ چاہتا تو کبھی بھی ہمارے آئمہ ان کاموں کو انجام نہ دیتے. کیا ضرورت تھی علی اکبر جیسے شہزادے کو اپنے سے الگ کرتے, علی اصغر جیسے شہزادے کو اپنے سے دور کرتے؟ بس جب امام کل جو کہ ایمان کل بھی ہے وہ عمل کے دامن کو نہیں چھوڑتا, تو ہم تو ہیں ہی ناقص الایمان اور ناقص العمل. ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کے دامن کو پکڑے.
یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ابھی گفتگو ہماری جاری ہے, جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے بعد.
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ
إذ لامس الحرف وردا طوع الأفق واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانق ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. آئی ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ماسمہ صاحبہ ابھی آپ بتا رہی تھیں نماز کے بارے میں تو امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تھے تو ابھی
جی تو اس میں کہ جب امام کی ہستی علیہ السلام جو کہ ایمان کل ہے وہ عمل کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے تو ہم جیسے پھر ناقص الایمان لوگ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خالی عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے. خود علی علیہ السلام کی زندگی کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں, مولا کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا نخلستان ہے, ہر نخل کو آپ نے خود بویا ہے, 500 نخل ہیں, ہر رات ہر نخل کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں, 1000 رکعت نماز ہر رات میں. تو امام علیہ السلام کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اور جتنا بھی بن پڑے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو. اور اگر کوئی اور راستہ ہوتا کہ ان چیزوں کے علاوہ ہم اللہ کے نزدیک ہو سکتے تو یقیناً ہمیں انبیاء بھی بتاتے اور آئمہ علیہ السلام بھی یہ پیغام دیتے. حالانکہ ہمارا جو دین ہے تمام ادیان میں سب سے آسان ترین شریعت ہے, بے شک کہ مکمل شریعت ہے لیکن آسانیاں بھی کافی زیادہ پائی جاتی ہیں. پہلی اقوام میں 6-6 مہینے کے روزے ہوتے تھے, ہماری قوم مسلمانوں کی قوم جو ہے 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہیں. پہلے جو ہے عبادتیں طولانی ہوتی تھیں, اب دن میں صرف 5 اوقات میں ہم 17 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سی ایسی باتیں کہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے ادیان میں سختیاں زیادہ پائی جاتی تھیں. اب اگر کوئی یہ بہانہ کرے کہ نہیں خالی جو ہے عقیدہ ہمارے لیے کافی اور شفاعت ہو جائے گی تو شفاعت کی بھی جو بحث ہے اس میں یہی بات سامنے آتی ہے, اگر انسان نے دنیا میں عمل کے حوالے سے کوشش کی ہوگی ایسے انسان کی شفاعت ہوگی. اور وہ بھی کیوں, کیونکہ عمل میں کچھ رہ گئی کمی بیشی, لہٰذا اس کمی بیشی کو شفاعت کے ذریعے پورا کیا جائے گا. آپ تصور کریں ایک انسان نے دنیا میں بالکل عمل کے دامن کو پکڑا ہی نہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حجاب ہے, نہ سیاد سے دوری ہے, تو اب ایسے انسان کو اور ایک باتقوا انسان کو آپ دونوں کو جنت میں ڈال دیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بھلائی میں رہا کہ دنیا میں عمل بھی نہ کیا اور جنت میں اس کو جگہ بھی مل گئی. اور باتقوا انسان زیادہ اذیت گزار کرائے گا کہ ساری زندگی اس نے محنت کی, اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے بچائے رکھا, اور آج قیامت کے دن فیصلہ کیا ہو رہا ہے, نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ مومنات وہ مومنین جو ذہن میں ایسے تصورات رکھتے ہیں ان کو یہ تصورات نکالنے پڑیں گے اپنے ذہنوں سے اگر وہ واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ.
جی بہت بہت شکریہ. اور درواقع یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اگر آج اگر اس نے کوئی بھی نیک کام انجام نہیں دیا, عیش و عشرت میں زندگی گزار دی ہے, تو کل پھر وہ کس چیز کا مستحق ہوگا خدا سے کہ مجھے کیا چیز چاہیے, میں نے تو اس نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہمارے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ پایا جاتا ہے تو کیا یہ صرف جذبہ پایا جانا ہی کافی ہے یا کہ زبان کے ساتھ بھی انسان کو خدا نے متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے؟
جی اس میں یہ کہ کیا شکر گزاری جو ہے صرف دل کی حد تک کافی ہے یا ہم جو ہے کسی اور ذریعے بھی اس کا اظہار کریں, تو احادیث میں ملتا ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے ذہن میں کوئی نعمت اور اس کی یاد تازہ ہوتی تھی تو ہمیشہ سجدہ شکر انجام دیتے تھے. اور احادیث میں اس کا طریقہ بھی یوں ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی خدا کی نعمت یاد آئے اور اس پہ آپ کا دل مسرور ہو جائے تو اپنے چہرے کو زمین پر رکھو اور اس کی حمد و ثنا کرو. نقل ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ رسول خدا سفر کر رہے تھے, دوران سفر جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں, مرکب کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، پانچ بشارتیں آپ کو دی جاتی ہیں، اور رسول خدا فوراً سواری سے نیچے اترتے ہیں، پانچ مرتبہ سجدہ شکر کو ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا، مجھے پانچ بشارتیں ملیں، میں نے اپنے اوپر لازم سمجھا کہ سب کا شکر ادا کروں۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سفر کے دوران کسی نعمت کو یاد کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، کافی لمبا اور طولانی سجدہ انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر ہشام بن ولی سوال کرتا ہے کہ مولا جان اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک نعمت کی یاد مجھے وادار کرتی ہے کہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کو ادا کروں۔ لہٰذا سجدہ شکر ہے، یا پھر حمد و ثنا کی تسبیح ہے، یا پھر جو ہے پروردگار عالم کے قرب کے لیے انسان جیسے پہلے ہی بتایا روزہ رکھے یا نماز کو ادا کرے، مستحبی نمازیں تمام اسی لیے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی شکر گزاری کو انجام دیں۔
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ۔ میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال جو پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جی پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر جو ہے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین گفتگو ابھی ہماری جاری ہے، جائیے گا نہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
شکر نعمت الہی۔ انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر اس چیز کے مقابلے میں شکر بجا لائے جو دوسرے افراد سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ خداوند متعال نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے اور اسے بنا کسی عوض کے بخش دیا ہے، تو کس طرح سے یہ انسان اس بات سے غافل ہو سکتا ہے اور اپنی عظیم نعمت عطا کرنے والے کو فراموش کر سکتا ہے؟ انسان جتنا بھی اپنے اس مالک و خالق کی نعمتوں کو شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نعمتوں کا شکر بجا لانے سے برکت ملتی ہے، اور اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرے یا شکر بجا نہ لائے تو خدا اسے دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، بلکہ طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار بھی کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذْ تَأَذَنَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی معصومہ صاحبہ، یہاں پر میں آپ سے ایک سوال جو پوچھنا چاہوں گی، اکثر ایک تو انسان کو خداوند متعال سے نعمات دی گئی ہیں، یعنی خداوند متعال نے انسان کو بہت زیادہ نعمات دی ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں انسان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا نعمتوں کے ساتھ ساتھ شکر، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پر جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں اس وقت بھی انسان کو خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے؟
جی کیوں نہیں، بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں اور بلائیں ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا سوچے تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ خدا کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید بھی اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، بہت سے اوقات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کراہت رکھتے ہو، لیکن یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھلی اور اچھی ہیں، تمہارے لیے نفع پذیر ہیں، اور بہت اوقات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں اور تمہارے لیے شر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ انسان اگر سوچے اپنی مصیبتوں سے ہٹ کر کہ دوسروں کی زندگی میں بھی کچھ ایسی بلائیں اور مصیبتیں پڑتی ہیں جو اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس پر نازل ہونے سے بھی کہیں زیادہ ہیں، تو پھر انسان اس بات پر سکون محسوس کرتا ہے، شکر ادا کرے گا کہ خدائے تیرا شکر. کہتے ہیں کہ سعدی ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، سردیوں کا موسم ہے لیکن ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، بہت غمگین ہوتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں بغیر جوتے کے گھر سے کیسے باہر نکلوں، کوئی ضروری کام تھا نکل جاتے ہیں. ابھی اسی سوچ میں تھے تو سامنے ایک شخص کو دیکھا جس کے جسم میں پاؤں ہی نہیں تھے. جب اس منظر کو دیکھا تو پھر کہتے ہیں مجھے اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے پر جو ہے خوشی ہوئی کہ پروردگارہ کم از کم میرے جسم میں پاؤں اور یہ عضو موجود ہے، پس میں نے اس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. بہت سے اوقات ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جب اس پر مصیبت اور پریشانی پڑتی ہے وہ سیکھتا ہے صبر کیا چیز ہے. اور اسی طرح سے ایسے ایام میں جو پریشانی کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں، ابھی اسے تازہ پتہ چلتا ہے کہ مخلص دوست کون ہے. بہت سے دوست ہو سکتا ہے مال و دولت کی وجہ سے یا خوشیوں میں اس کے ارد گرد ہوں، اس کے پاس ہوں، لیکن جب اس پر کڑا وقت آتا ہے تو اکثریت چھوڑ کر چلی جاتی ہے. بس اس وقت اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس وقت کو کن لوگوں پر ضائع کیا یا پھر اس مال کو کن لوگوں پر ضائع کیا. اب جو چند دوست باقی رہ جاتے ہیں تو انسان پھر شکر ادا کرتا ہے، پروردگارہ مجھے ان دوستوں کی قدر و قیمت معلوم ہو گئی. بہت سے اوقات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ان نعمتوں کی قدر و قیمت جو ہے اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہے، جن کو پروردگار عالم نے ایک عمر سے اسے عطا کیا لیکن یہ قدر نہیں کرتا تھا. مثلا جب انسان بیمار ہوتا ہے، اور دیکھیے جب مصیبت پڑتی ہے خود اس کے اجر و ثواب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان کا دل کتنا مسرور ہوتا ہے. بیماری کے بارے میں اگر انسان ایک رات بخار کے عالم میں گزارتا ہے، خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور اسی بخار کے عالم میں یا پھر کسی تکلیف میں جو اس کے جسم پر عارض ہے، انسان کو تندرستی کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور وہ پھر کتنے وعدے کرتا ہے اپنے خدا سے کہ پروردگارہ اگر مجھے تندرستی اور سلامتی مل گئی تو میں اس انداز میں تیری اطاعت کروں گا یا اس انداز میں ان کاموں کو انجام دوں گا. خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ احد کے بعد کہ اس جنگ میں شامل ہونا ان امور میں شامل ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا کیا پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے میں بیماروں میں شامل نہیں تھا، میں جہاد کے لیے آیا. خدا کا شکر ہے میں ناقص العضو نہیں تھا، ناقص العضو کے لیے جنگ جو ہے معاف ہے. یا میں بوڑھا نہیں تھا بلکہ خدا نے مجھے جوانی سے نوازا، خدا نے مجھے صحت و سلامتی عطا کی تاکہ میں اس کے راستے میں جہاد کر سکوں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جنگ ایک مصیبت ہے، وہاں پر آپ نے زخمی ہونا ہے، تیر کھانے ہیں، زخموں کی اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، لیکن امام شکر ادا کر رہے ہیں. اور اسی امام کی عظیم بیٹی ہے جن کا نام زینب کبریٰ ہے، ان تمام مصائب کو سہنے کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین میں قافلہ سالار ہیں، اور امام کے جانے کے بعد تمام اس قافلے کو سنبھالنے والی جناب زینب کبریٰ ہے، لیکن جب ان تمام مصائب سے گزرنے کے بعد اور اسیری کی بھی اس خاری کو برداشت کرنے کے بعد دربار ابن زیاد میں آتی ہیں، ابن زیاد تمسخر اڑانا چاہتا ہے، مذاق اڑانا چاہتا ہے، اور جانتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا مصیبت زدہ عورت کو جو ہے چھیڑا جائے تو وہ فوراً رونا دھونا شروع کر دے گی. یہاں پر جب ابن زیاد سوال کرتا ہے کہ تم نے ان اموات کو کیسے پایا یا پھر اس اسارت کو کیسا محسوس کیا، تو بی بی بڑے فخر سے جواب دیتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. تو اب یہ کون سا جو ہے عقیدہ ہے اس بی بی کے تصور میں، یا کون سی ایسی بات ہے جو اس طرح سے چٹان کی طرح ان کو مضبوط کیے ہوئے ہے؟ یہ وہی کہ ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں کو آج دنیا میں تو دیکھ رہی ہیں لیکن اس کا بہترین ثمرہ روز قیامت دیکھ رہی ہیں. لہٰذا فرماتی ہیں میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. تو خود مصائب اور بلائیں انسان کو پروردگار عالم کے قریب لے آتی ہیں، اس لیے کہ جتنا ہم مصیبت میں اپنے خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، شاید خوشیوں میں اس انداز میں اللہ کے قریب نہ ہوں. اور جس طرح سے انسان دکھ میں اور پریشانی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں رقت آمیز جملات بولتا ہے اور اپنی غلطیوں کا بھی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، شاید خوشی میں نعمت میں یہ جذبات اس میں پائے نہ جائیں. لہٰذا کہا گیا ہے کہ بعض مصائب ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
درواقعی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشکلات انسان کو پختہ کر دیتی ہیں.
بالکل،
جیسے لوہا جو ہے آگ میں جل کر وہ
صحیح اور سونا بھی جو ہے بھٹی میں جا کے جو ہے سونا بنتا ہے،
انسان بھی اسی طرح مشکلات میں آ کر اگر ثابت قدم رہے تو.
جی جی.
تو یہاں پر ایک عوامی رائے پر مشتمل ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں عوامی رائے پر مشتمل ایک رپورٹ کو، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم. میں ہوں سید عمار حیدر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام گھرانہ. آج کا ہمارا موضوع ہے شکر نعمت الہی. پروردگار عالم نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں. کیسے شکر ادا کریں، کس حال میں شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد کیا حالات اور کیا اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا فضل عباس صاحب قمی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا آج کی ہماری گفتگو شکر نعمت الہی پر ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پروردگار کا شکر ادا کریں اور کس حال میں، اور شکر ادا کریں تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہمیں دو چار جملے عوام الناس تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوئی. قبلہ دیکھیں، حضور آپ نے بہت پیاری بات کی کہ کس طرح شکر ادا کیا جائے. ظاہر ہے جتنا انسان شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا پیارا اشارہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے میرا تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور آپ دیکھیں، اگر آپ تو نعمتوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک ایک نعمت کا اگر انسان شکر ادا کرے، صرف ماں کو ہی دیکھ لیں، کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ماں کتنی عظیم چیز ہے؟ اور کیا کمال قدرت ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ماں جیسی نعمت سے ہمیں نوازا. حتیٰ کہ اگر آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا وہی ہوئی پروردگار عالم کی کہ موسیٰ، جب جناب موسیٰ کی والدہ معظمہ کا انتقال ہوا کہ موسیٰ اب سنبھل سنبھل کے چلنا، تیری والدہ تیرے لیے جو دعا کرتی تھی اب وہ دنیا سے چل بسی ہے، اب وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جو. تو لہذا اسی طرح ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر ہم ان کے صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرتے ہیں تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب میں ایک سجدہ بجا لاتا ہوں تو اس ایک سجدہ میں مجھے پھر دوسرا سجدہ بجا لانا پڑتا ہے، پھر جب میں دوسرا سجدہ بجا لاتا ہوں تو الہ حاضل کے آس ہزاروں سجدے مجھے بجا لانے پڑتے ہیں اس ایک نعمت کی وجہ سے. تو اگر اس بات کی طرف ہم چلتے چلے تو بہت زیادہ طولانیت ہو جائے گی. آئیے، جب ہم شکر نعمت بجا لاتے ہیں تو اللہ کیا عطا کرتا ہے. اور بڑا پیارا موضوع ہے گھرانہ، اسلامی گھرانے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک نقطہ کہتا چلوں اور آگے بڑھوں کہ جو اسلامی گھرانہ ہو اسے یقیناً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پنج وقت میں انسان کو پانچوں وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. یہ منعم کا شکریہ ہے. حتیٰ کہ بڑی پیاری ایک ذہن میں جو حدیث ہے مبارکہ ہے، جو پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل بہ، انما الاعمال بالنیات. اگر ہم نیت میں بھی شکر ادا کرتے رہتے تو پھر بھی پروردگار عالم ہمیں اس کا اجر عطا کرتا. اجر کیا ہے کہ مثلا رزق میں اضافہ ہو جانا، یہ نعمت کا شکر ہے. عزت میں اضافہ ہو جانا شکر نعمت ہے. وقار میں اضافہ ہو جانا شکر نعمت ہے. علمی مدارج میں انسان آگے بڑھ جائے شکر نعمت ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ولئن کفرتم، یہ دوسرا جملہ ہے قرآن مجید کا، آیات الہی کا، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور پھر کہ اگر تم کفران نعمت کرتے ہو تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ اگر بوڑھے نہ ہوتے کہ جو میرا شکر نعمت کرتے ہیں تو قریب تھا کہ میں عذاب میں آپ کو مبتلا کر دیتا، اگر بچے نہ ہوتے دودھ پینے والے کہ جو میری تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ حضرت خداوند عالم ان درختوں کی طرف بھی متوجہ اور کہتے ہیں کہ جنگل میں پیدا ہونے والا درخت اگر میری حمد و ثنا نہ کرے، یعنی شکر نعمت نہ کرے کہ میں نے ان کو وجود عطا کیا، تو بھی شاید عذاب خداوندی میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ لذا قبلہ ہمیں اولاً تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو لئن شکرتم لازیدنکم، تو پروردگار عالم جو ہے وہ نعمتوں کی بوچھاڑ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو کیوں نہ پکاریں جس نے ہمیں پلائی دودھ کی دھاریں۔ بچپنا تھا جب پڑھتے تھے، آگے پیچھے تو بہرحال ہو گیا، لیکن اس خداوند عالم کا احسان ہے جس نے ہمیں سانس عطا کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔
بہت بہت شکریہ مولانا، بہت اچھی گفتگو، آپ کی ناظرین کو پسند بھی آئی ہوگی۔ فی الحال یہیں پہ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
ناظرین محترم، ہماری یہ مختصر سی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ گفتگو بڑی جامع اور معنی تھی، لہٰذا یہیں پہ فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گھرانہ۔
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں۔ آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی معصومہ صاحبہ، یہاں پر میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، اور انسان خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا ہوا بعض اوقات نظر آتا ہے، لیکن کیا زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان مکمل طور پر خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے؟
جی جی، اس میں یہ کہ تمام نعمتوں کا حق تو ہم ادا کر نہیں سکتے جی، البتہ ساتھ ساتھ جو ہے جتنی ہمیں توفیق ملی ہے شکر گزاری ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں نہج البلاغہ سے مدد لینا چاہوں گی۔ مولا کائنات اپنے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد و ستائش ہے اس خدا کی کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، ولا تحصی نعماءہ العادون، اور نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، الذی لا یدرکہ بعد الہمم، اور اسی طرح سے بلند پرواز ہمتیں جو ہیں وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی، ولا ینالہ غوث الفتن، عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی گہرائی کو درک نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح سے خطبہ جاری ہے، تھوڑا سا دو تین جملات مزید جو میں لینا چاہتی ہوں، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت کے بل بوتے تمام مخلوقات کو خلق کیا، اور اپنی رحمت کے بل بوتے ان ہواؤں کو جاری و ساری کیا، اور اس تھر تھراتی ہوئی زمین کو پہاڑوں کے ذریعے استوار کیا، اور پہاڑوں کو اس تھر تھراتی ہوئی زمین کے لیے میخے بنا دیا۔ اب ہم اگر تصور کریں کس کس چیز کا شکر ادا کریں، مولا کائنات جیسی ہستی جو صبح دوپہر شام اپنے پروردگار کا شاکر بندہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم خداوند عالم کے شکر کو اور اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسان تصور کرے، یہ تو باہر کی کائنات ہے، اگر انسان اپنے جسم کی طرف تھوڑا سا غور کرے تو ایک ایک ہڈی اور ایک ایک رگ اور اسی طرح سے ہر وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کو اب ایٹم کہا جاتا ہے، اگر یہی ایک چھوٹی سی چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، انسان کا سارا جسم جو ہے، نظام جو ہے، درہم برہم ہو جائے۔ تو ہم جو ہے ایک اس چھوٹی سی نعمت، البتہ کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ ذرہ برابر چیز ہے جو شاید نظر نہیں آتی، ہم اس کے شکر کے لیے بھی محتاج ہیں کہ ہمارے پاس تندرست اور سلامت اعضا ہوں اور صحیح زبان ہو کہ جس کے ذریعے ہم خدا کی تعریف کر سکیں، اور جب اس کا شکر ادا کر لیں تو پھر ان اعضا کا جن کے ذریعے ہم نے شکر گزاری کو انجام دیا۔ بس میرا پیغام ہے تمام حضار کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ان تمام چیزوں کو جن کو پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دیا. دیکھیں بعض عجیب جملات انسان معاشرے میں سنتا ہے, میں آخری لمحات میں پیغام دے دوں, بعض خواتین کہتی ہیں دل میں پردہ ہے. تو خداوند عالم خود جانتا ہے جس چیز کو ہم پر واجب کیا اور کس مقصد سے کیا, ہم انہی حقوق کو ادا کر لیں تو ہمارے لیے انشاءاللہ
بہت کافی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین امید کرتی ہوں آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا, اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ وہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے شکر گزار بن سکیں. اگلے پروگرام تک آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.
Factor 8.